تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔
او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے محترم بھائیو اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی تنہ تنہا بادشاہی ہے، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، زمین و آسمان میں، سرا و سریا پر۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، یعنی شمال مشرق، جنوب مشرق، شمال مغرب، جنوب مغرب، رب المشارق والمغارب، ساری چوطرفہ جو زمین ہے، کائنات ہے، اللہ اس پر اپنی بادشاہی کی مہر لگا رہا ہے اور ہمیں آپ کو خبر دے رہا ہے۔ باقی رہ گئے آسمان، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ خود سوال اٹھا رہا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کب بتاؤ، جواب دو، بولو، کون ہے سات آسمان کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی پکار اٹھیں گے، سیقولون للہ، کہیں گے وہ تو اللہ ہی ہے، کون دعویٰ کرے اللہ کے سوا، بھائی کوئی اور بھی اس میں حصے دار ہے یا کسی اور کی بھی ملک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر کوئی یہاں اور مالک ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اگر یہ بات ہوتی تو کسی آسمان پہ میرا قبضہ ہوتا، کسی آسمان پہ دوسرے خدا کا قبضہ ہوتا، پھر جب دو طاقتیں آپس میں برابر تل جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں تو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتے، ان میں ٹکر ضرور ہوتی۔ کہ پھر اگر کوئی میرے مقابل میں ہوتا تو پھر میری اس کی لڑائی ہوتی، پھر تم سنتے کہ کبھی وہ ہارا اور کبھی میں جیتا، لیکن نہ تم نے کبھی زمین آسمان کی بادشاہی میں ٹکر سنی، نہ کوئی لڑائی سنی، نہ اپنے اللہ کے سوا تم نے کسی کا قبضہ سنا۔ تو جو میرا نہ ماننے والا ہے اس کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں، وہ پکار اٹھے گا، سیقولون للہ، وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یمسک السماوات، وہی ہے جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے مٹھی میں ہیں، اور وہ الذی فی السماء الہ، وہی ہے جو آسمانوں پر بھی بادشاہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمینوں پر بھی بادشاہ ہے۔ تو یہ آیات اللہ کی بادشاہی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ بادشاہی کب سے شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ہی کی خبر ہے کہ للہ الامر، اللہ ہی کی ہے بادشاہی، من قبل جو ابتدا سے پاک ہے، ومن بعد جو انتہا سے پاک ہے۔ ہر چیز اپنے لیے ایک ابتدا رکھتی ہے اور ایک انتہا رکھتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، یہی اس کی سلطنت کا نظام ہے کہ اس کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ اب اتنی بڑی سلطنت ہو جس میں شروع کا سرا بھی نظر نہ آئے آخری سرا بھی نظر نہ آئے، اتنے بڑا نظام ہو کہ اس نظام کو بھی سمجھنے میں زندگیاں گزر جائیں اور سمجھ میں نہ آئے، ہر انسان کے اندر کوئی 10 خرب اینٹیں لگی ہوئی، میرا جو وجود ہے، آپ کا جو وجود ہے، اس کے لیے 10 خرب اللہ نے تقریباً سیل لگائے ہیں، جو ہم اپنی زبان میں اس کو اینٹ کہتے ہیں، 10 خرب اینٹوں سے یہ گھر تیار ہوا ہے، اور یہ ہر وقت ان میں توڑ پھوڑ ہے، کہیں کوئی اینٹ ٹوٹ جاتی ہے اس کی ریپیئر کرنی پڑتی، کہیں کوئی اینٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں نئی لگانی پڑتی، کہیں مسالہ اکھڑ جاتا ہے تو وہاں مسالہ پہنچانا پڑتا ہے، کہیں وہ کوئی کمزور ہوتی ہے تو اسے طاقت پہنچانی پڑتی ہے، یہ جو 10 خرب سیل ہیں ان کی ہر وقت ہر پل میں ضروریات ہیں، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا پہنچانا ہے، غذا اگر غلط ہو جائے ایک ہی دوسرے میں چلی جائے تو سارے جسم کا نظام تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے، پھر ان میں سارے وجود کے وہ جو سیلز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر بھی نہیں آتے، اتنے باریک نظام ایک انسان کے اندر، اور پھر انسان 5 ارب تو ہر انسان کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، پھر پیدا ہونے والا، پھر مرنے والا، پھر ایک جوانی کا کی آخری باؤنڈری پہ پہنچ رہا ہے، ایک جوانی کے میدان سے گزر کر بڑھاپے کے اندھیروں میں آ چکا ہے، ایک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ایک بیماری سے نکل رہا ہے، یہ سارے صرف ایک انسان کے جو نظام چل رہے ہیں اگر اسی پر غور کیا جائے تو یہی مشغول کرنے کے لیے کافی ہے، پھر جو مر چکے ہیں بھائی چلو وہ ختم ہو جاتے، چلو یہ تو سر سے اتر گئے، یہ بات مانی، جو مر چکے ہیں ان کے ذرات کہاں کہاں پھر رہے ہیں ان پر بھی نگاہ رکھنا، وہ کہاں دفن ہوں گے اس پہ نگاہ رکھنا، ان کو کیڑوں نے کب کھایا، وہ کیڑے اگلے کیڑوں کی غذا بن گئے، وہ اس سے بڑوں کی غذا بن گئے، پھر وہ کیڑے مر کے ان کے ذرات مٹی مٹی ہو گئے، ان پہ نگاہ رکھنا، چونکہ کل کو انہیں کے پیٹ سے اس کے ذرات کو باہر نکالنا، پھر زمین نے کروٹ بدلی اور قبر کی اندر کی مٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، باہر کی اندر ہو گئی، ایک قبر میں 100-100 دفن کر دیے گئے، صحابہ بھی ایک ایک قبر میں 10-10 دفن کیے گئے، 50 جب زخمی ہو گئے جنگ میں کو نہ دفن کرنے کی ہمت ہے تو ایک ایک اجتماعی قبر کو اس کے سب کچھ میں ڈال دیا، احد کی لڑائی میں سب کچھ صحابہ ایک قبر میں ڈالے تھے، تو اب ان سب کے ذرات آپس میں مل گئے ہیں، ان کی خبر گیری کئی ہوا میں اڑ گئے، زمین کی گردش کی وجہ سے کئی جا کے دریاؤں میں گرے، ان کو مچھلیاں کھا گئیں، ان کو آگے مچھلیاں کھا گئیں، ان کو اس سے بڑی کھا گئی، پھر وہ اپنی طبعی موت مر گئی، پانی کے اندر ان کے ذرات بکھرتے بکھرتے اوپر کی سطح پر آ گئے، ہوا کو اور سورج کی آگ نے جو پانی کو تپایا تو اسی کے ذرات کے بخارات کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے چلے گئے، اوپر جا کے بادلوں میں تبدیل ہو گئے، بادل کوئی ایران پہ برسا، کوئی ہمالیہ پہ برسا، کوئی کیٹو پہ برسا، کوئی نانگا پربت پہ برسا، کوئی فیصل آباد پہ برسا، کوئی پنڈی پشاور کراچی پہ برسا، تو اس طرح ذرا آپ غور فرمائیں جو دنیا سے مر رہے ہیں وہ کہاں کہاں جا کے بکھر رہے ہیں، ان سب کو محفوظ رکھنا ہے ان کی اصل پہ جا کر کہ انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، پھر اگر صرف انسانوں کا مسئلہ ہوتا تو چلو وہ بھی کوئی تھوڑا گنتی میں تو ہے. اسی کالونی کے اندر کی جو چیونٹیاں ہیں جو آج پیدا ہوئی ہیں اور جو آج مر گئی ہیں اور جو انڈوں میں بچے پڑے ہوئے ہیں اور وہ شام تک نکلنے والے ہیں, صرف ایک اس کالونی کے چیونٹیوں کو گننے کے لیے ہم ساری دنیا کے ماہرین کی مدد لے لیں, نہیں گن سکتے. ممکن ہے وہ گھیرا گھورا ڈال کے گن لیں, جو کل مر گئی ان کو کہاں سے لائیں, جو کل پیدا ہونے والی ان کا کیا حساب رکھیں گے. تو اللہ نے تو ایک ایک چیونٹی کو زندہ کرنا, ایک جاندار بھی ایسا نہیں جو قیامت کے دن زندہ نہ ہو, ایک دفعہ تو زندہ کرے. تو اگر ہم سوچیں صرف مچھر کا حساب اگر کرنا پڑ جائے اور پروانوں اور پتنگوں کا, آج کل ہمارے ہاں کپاس میں سپرے ہو رہے ہیں, کروڑوں سونڈیاں ایک سپرے سے مر رہی ہیں اور شام تک کروڑوں پیدا ہو رہے ہیں, انہوں نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے, ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا. کتنے پرندے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا, کتنی مچھلیاں ہیں ان سب کا, کتنے جنات انسانوں سے ہزاروں میں کوئی لاکھوں گنا زیادہ ہوں. لطیف چیز ہے, جگہ بھی نہیں گرتی. تو وہ رب کیسا رب ہے جو سارے نظام کو چلاتے ہوئے اعلان کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میں وہ رب ہوں جو اس سب نظام کو چلاتے ہوئے نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں. اونگتا تو بعض اوقات چوکیدار بھی نہیں, سوتا بھی نہیں, لیکن وہ خطائی کھا جاتا اپنے کو ڈر کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یضل ربی ولا ینسا, میری صرف یہ صفت نہیں کہ میں اونگتا نہیں اور سوتا نہیں, غافل بھی تو ہو سکتا ہے, جاگ رہا ہے لیکن پیچھے سے ہی کچھ ہو گیا. نہیں نہیں, نہ تیرا رب کبھی بھولتا ہے اور نہ کبھی بھٹکتا ہے. یا دل فیصلہ ہی غلط کر دیا, ینسا ٹھیک کرنا چاہتا تھا بھول کے غلط ہو. ایک آدمی قلم اپنی طرف سے صحیح چلا رہا ہے اور دیکھا تو تحریر غلط لکھی جاتی ہے. تو نہ اللہ میں یہ صفت ہے کہ وہ بھول جائے, نہ یہ صفت ہے کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے اور فیصلہ ہی غلط کر دے. تو سارے نظام کو چلاتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے, صرف ایک دن یہ نظام ہمیں چلانا پڑے. یہ ماں جو ہوتی ہے چار بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے رات شام کو اس کے سر میں درد ہو جاتا, اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا, اپنے بچوں کی پٹائی شروع کر دیتا, سو مزدور ہوتے ہیں اور مالک کا دماغ کھا جاتا ہے, انہیں کو لڑنے کو آ جاتا ہے, کھانے کو آ جاتا ہے. سارے کائناتی نظام کو, بحر و بر کے نظام کو, خلا اور فضا کے نظام کو, عرش سے لے کر تحت الثری کے نظام کو, پتوں کا نظام, پرندوں کا نظام, درختوں کا نظام, پھلوں کا نظام, کڑوے پھل کا الگ, میٹھے کا الگ, ترش کا الگ, کسیلے کا الگ, کسی کا بیج اندر, کسی کا بیج بکھرا ہوا, کسی کے اندر ایک گٹھلی, کسی کے اندر لاکھوں بیج, کسی کے اندر رس بھرنا ہے, کسی کو سخت بنانا ہے, کسی میں پانی بھرنا ہے, کسی کا رنگ سفید کرنا ہے, کسی کا رنگ سرخ ہے, کسی کا رنگ سبز بنانا ہے, کسی کا رنگ پیلا بنانا ہے, کسی میں مٹھاس کو ایک سطح پر لا کر پھر اس میں ترشی بھرنی ہے, کسی کو بالکل ترش رکھنا ہے, کسی میں مٹھاس کو غالب کرنا ہے, ترشی کو مغلوب کرنا ہے, کسی میں ترشی کو مغلوب کرنا ہے, مٹھاس کو غالب کرنا ہے, کسی کو بالکل پھیکا بنانا ہے, کسی کو وہ چوٹی کے اوپر لگانا ہے, کسی کو جڑ کے ساتھ زمین کے اندر لگانا ہے, کسی کو درمیان میں لگانا ہے, کسی کو تہ بتہ لگانا ہے, کسی کو گچھوں کی شکل میں لگانا ہے, کسی کو تنہا تنہا لگانا ہے, پھر اس کی غذا اسے پہنچانی ہے, پھر کسی کا رنگ سفید بنانا ہے, کسی کا سرخ بنانا ہے, کسی کا سبز بنانا ہے, کسی کا نیلا بنانا ہے, کسی کا پیلا بنانا ہے, کسی کو ملٹی کلر بنانا ہے, بہت
بہت بڑے رنگ ریز کی ضرورت ہے جو اس ایک ایک تھاری میں رنگ الگ کر دے اور اس کو ایسا خوبصورت بنا دے کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے. ایک مور کے اندر اتنے رنگ ڈالنے ہیں کہ اگر ہم ایک مور کے رنگ بنانا شروع کریں ہاتھ ٹوٹ جائیں پر ہم ایک مور میں وہ لطافت نزاکت اور وہ حسن نہیں پیدا کر سکتے جو ہر انڈے سے نکلنے والے کے اندر چلا رہا چلا رہا چلا رہا چلا رہا ہے. تو اس سارے نظام کا چلانے والا جس میں نہ وہ تھکتا ہے نہ بھولتا ہے نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ خزانے کم پڑتے ہیں اور ایک پل کے لیے نہ کبھی وہ عاجز ہوتا ہے نہ جاہل ہوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے. رات اندھیری آ جائے تو بھی نظر اس کے لیے اسی طرح ہی ہے جیسے دن کا اجالا ہو. اس کی نظروں میں سواد اللیل بیاض النہار ظلمت اللیل اور ضوء النہار اس اللہ کی نظر میں برابر ہے. عرش کی تختی ہو یا سمندر کی تہ میں چلنے والا کیڑا ہو سب پر اس کی نظر برابر ہے. جیسے جبرائیل کو دیکھتا ہے ایسے آپ کو دیکھ رہا ہے, جیسے میکائیل کو دیکھ رہا ہے بالکل قریب ہے نا, ایسے ہی اس قالین کے نیچے چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے جیسے لوح محفوظ کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے, ایسی آپ کے دلوں کی تختیوں کو دیکھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے. ہم بولیں پھر بھی سنتا ہے, چھپا لیں پھر بھی سنتا ہے اور پڑھتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, تیرا رب وہ رب ہے جس کی نظر سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. اس سارے نظام پر اس کی ایسی طاقت ہے کہ اتنے نظام کو چلانے لیے چلو کوئی پارٹنر بنا لے اللہ تعالیٰ. ایک لفظ عربی میں شریک ہے, ایک مشارک ہے, تو دونوں کی نفی آئی لا شریک لہو ولا مشارک, لا شریک لہو ولا مشارک. شریک اور مشارک میں کیا فرق ہے؟ باپ کے دو بیٹے, باپ کے دو بیٹے وہ پیدائشی طور پر باپ کی جائیداد میں حصے دار, ان کو شریک کہتے ہیں, ان کو شریک کہتے ہیں. یہ ہمارے شریک ہیں, یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ بات بڑی چلتی ہو جی ہمارے شریک ہیں, ہمارا شریکہ ہے, ہمارا جی ساڈا جی شریکہ ہے شریکہ. اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ ایک باپ کی اولاد اپنے باپ کی جائیداد میں شروع دن سے حصے دار, اس کو شریک کہتے ہیں. مشارک کون ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے کام میں تنہا, خود نہیں سنبھالا جا رہا یا کسی بھی وجہ سے, وہ کسی اور کو کہتا ہے بھائی زکریا آپ میرے ساتھ میرے کام میں شریک ہو جائیں, مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا یا اور کوئی مجبوری ہے. یہ جو کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے اس کو شریک نہیں کہتے, اس کو مشارک کہتے ہیں, مشارک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میرا کوئی ابتدا سے حصے دار ہے, نہ میں نے تھک کر کسی اور کو حصہ دیا ہے کہ سات آسمان میں نے سنبھالے ہیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے سات زمینیں تم سنبھال لو, مشرق میں نے سنبھالا ہے یہ مغرب تم سنبھال لو, جنوب میں نے سنبھالا ہے شمال تم سنبھال لو, پانی میرے قبضے میں ہے, ہوا پہ تم پہرہ دے لو, پتوں پہ میرا قبضہ ہے, پھلوں کی تم نگرانی کرو, فرشتوں کو میں سنبھالتا ہوں, جنات کو ذرا تم دیکھ لو. نہیں 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 نہیں, الملک لا شریک لہ, والفرد لا ند لہ, والعلی لا سمیع لہ, والغنی لا ظہیر لہ. وہ اللہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی مددگار نہیں, جس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں, اس کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. احق من ذکر, کوئی بحر و بر میں نہیں اس کے سوا جس کو یاد کریں. احق من عبد, کوئی نہیں زمین آسمان میں اس کے سوا جس کی بندگی کریں. اور ارعف من ملک, اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں. انصر من ابتغیا, اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں. اجود من سئل, اس سے بڑا کوئی سخی نہیں. الملک لا شریک لہ, ایسا بادشاہ ہے جس کا شریک نہیں. الفرد لا ند لہ, ایسا تنہا ہے جس کا کوئی مثل شبیہ بنایا نہیں جا سکتا. واحد اور احد, اب نے دیکھا اللہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد, ولم یکن لہ کفوا واحد بھی تو اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں اس جیسا. واحد اور احد دونوں کا مطلب ہے ایک, ایک واحد ایک احد ایک, لیکن فرق ہے واحد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن سکے، اور احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے، جب اس کو کوئی دوسرا بن سکتا ہی نہیں۔ کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں بھی احد آتا ہے، الماجد الواحد الاحد الصمد، الماجد الواحد الماجد الاحد الصمد، وہ احد ہے، احد، کوئی اس کا ثانی ہے نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں سے کہ اے میرے بندے اور بندیوں، وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، میرے سوا کسی کی چلتی نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کا علم کامل نہیں، اللہ کے سوا کوئی مستقبل کو جانتا نہیں، ماضی حال مستقبل پر یکساں نظر ہو، گزرے ہوئے موجود اور آنے والوں کو برابر دیکھتا ہو، جو گزر گئے تو گزر گئے، کہاں ڈھونڈے انہیں، اللہ تعالی کی نظر میں گزرے ہوئے موجود آنے والے برابر، گزرا ہوا زمانہ ہو، گزرے ہوئے انسان ہو، چرند و پرند و جنات ہو، موجودہ زمانہ ہو، انسان و جنات ہو، آنے والا زمانہ ہو، انس و جن ہو، اللہ پر سب کی نظر یکساں ہے، عبد اللہ آباد تک وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے اب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، آدم سے پہلے جنات کو دیکھ رہا ہے، آسمان زمین کو بنایا ان کے بننے کو دیکھ رہا ہے، آگے ان کے ٹوٹنے کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے نفخ کو سن رہا ہے، گردنوں کا دھڑوں سے جدا ہونا دیکھ رہا ہے، سمندروں میں آگ لگنا دیکھ رہا ہے، درختوں کا گرنا، گھروں کا ٹوٹنا، زمین کا بکھرنا، آسمان کا پھٹنا، سورج چاند کا بے نور ہونا، فضاؤں کا زیر و زبر ہونا، وہ اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے ابھی یہ ہمیں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، نظر کامل، علم کامل، طاقت کامل، قدرت کامل، بادشاہی کامل، ایسی بادشاہی جس کی حد نہیں، ایسے خزانوں کا مالک جس کی حد نہیں، ایسی قدرت کا مالک جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی شہنشاہی کا مالک جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی بلندی کا مالک جس کے اوپر کوئی بلندی نہیں، ایسے ہیبت کا مالک جس کے آگے کوئی ہیبت نہیں، ایسے جلال کا مالک جس کے آگے کوئی حد کوئی نہیں، ایسی کبریائی کا مالک کے جان لفظ کبریائی بھی اس کی کبریائی کو بتانے کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، ایسی عظمت کا مالک ہے کہ لفظ عظمت بھی اس کی عظمت کو بتانے کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، ایسی قدرت کا مالک ہے کہ لفظ قدرت بھی اس کی قدرت کو بتانے سے عاجز ہو جاتا ہے، الفاظ میں طاقت نہیں کہ اس کی ذات کو بیان کر سکیں اور اس کی صفات کو بیان کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ لا احصی ثناءً علیک، نہ کوئی اور تیری تعریف میں پورا اتر سکتا ہے، نہ میں تیری تعریف پہ پورا اتر سکتا ہوں، حالانکہ اللہ نے خود اپنے نبی کا نام احمد رکھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، انہوں نے کہا یا اللہ میں بھی نہیں کر سکتا، تو کیا کریں گا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو جیسا ہے اپنی ذات میں عالی صفات میں، بس ہم تمہیں ویسا مانتے ہیں اور تجھ پہ ویسا ہی ایمان لاتا۔ تو تبلیغ کی محنت کا پہلا قدم لا الہ الا اللہ کی محنت، اور ساری دنیا میں اسلام کا پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، زمین اور آسمان کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں اسی کے ہاتھ میں میری زندگی کے مسائل ہیں، عزت کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، کامیابی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، امن چین سکون کا مسئلہ، جہنم سے نجات ہو، جنت کا داخلہ ہو، دنیا کی جہنم سے نجات ہو اور دنیا کی راحتوں کا مسئلہ ہو، سب بحر و بر، صغیر و کبیر، قلیل و کثیر، سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں، لہذا اللہ کی مانے بغیر چارہ نہیں، ہر قدم پہ اللہ اپنی قدرت کو ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ اپنے بت توڑو، لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پتھر کو سجدہ نہ کرو، ہر ہر وہ امید کا مرکز جو تجھے مجھ سے غافل کرتا ہے وہ تیرے لیے بت ہی ہے، اس کو ابراہیمی پیشہ لے کے توڑو، اپنے اندر کے بتوں کو بھی توڑو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. باہر کے بت بھی توڑو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑے, فجعلهم جذاذا, اور اندر کے بت بھی توڑو جو نظر نہیں آتے, جو اندیکھے اندیکھے بت ہیں, جن کو دل دے چکے, جنہیں دماغ دے چکے, جن پر توجہات لگ گئیں اور جن پر سارے کا سارا یقین آ گیا. نماز کے اندر جو یاد آئے عام طور پہ وہی دل کا قبلہ ہوتا ہے, جو نماز میں یاد آتا پھر رہا ہو وہی دل کا قبلہ ہوتا ہے. اب ہم سب مرد عورت دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کے بعد مجھے کون یاد آتا ہے, جو یاد آتا ہے وہی دل کا قبلہ ہے, اس پہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سارے قبلے ٹوٹیں اور ایک اللہ ہمارا معبود بن جائے اور اسی کا قبلہ ہمارا قبلہ بن جائے. یہ اس کے لیے یہ پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الارا, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے وجود لرستا ہے. تو کیوں لرستا ہے؟ ہمارے تو جنبنی رینگتی, تمہارا وجود کیوں لرستا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے میرا وجود اس لیے لرز جاتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوا ہوں, تم سمجھے نہیں, تم سمجھ کے نہیں بول رہے, میں سمجھ کے بول رہا ہوں, اس لیے میرا وجود کانپتا ہے, تھراتا ہے. یہ وہ بول ہے جو ساتوں زمین آسمان کو توڑ کے رکھ دے, ساتوں زمین آسمان اس کے سامنے ہوا میں تنکے کی طرح اڑ جائیں. یہ وہ وزنی بول ہے جس کو اٹھانے سے زمین آسمان عاجز ہو گئے, ڈر گئے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے مولا, نانا. دیکھو شیطان نے بھی انکار کیا, زمین آسمان نے بھی انکار کیا, کہ نہیں نہیں میں نہیں سجدہ کرتا, کہ نہیں نہیں ہم نہیں بوجھ اٹھاتا. وہ مردود ہو گیا, یہ مردود نہیں ہوئے کہ اس کے انکار کرنے میں تکبر تھا. ابا واستکبر, ان کا میں نہیں سجدہ کرتا, تکبر میں آیا, میں بڑا ہوں. زمین آسمان نے کہا ابئیں, کہ ہم نہیں اٹھاتے. اشفقنا منہا, کل ہم آپ سے ڈرتے ہیں, ہم اٹھانے میں عاجز ہیں, ہمیں معاف کر. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں عاجز ہوں, کہ نہیں نہیں میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے لیکن ہم کمزور ہیں, ہماری عاجزی قبول فرما. اس لیے یہ انکار کر کے بھی محبوب رہے اور وہ انکار کر کے مردود ہوا اپنے تکبر کی وجہ سے, اور یہ انکار کر کے بھی محمود اور محبوب رہے اپنی عاجزی اور اپنی تقصیر کی وجہ سے. تو انسان بھی اگر اپنے گناہوں میں عاجزی دکھائے گا, پستی دکھائے گا, رونا دھونا دکھائے گا, تو چاہے اس کے گناہوں کے بوجھ تلے ہمالیہ پہاڑ بھی دب جائے تو بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. زمین پھٹ جائے اس کے گناہوں سے, سورج چاند سیاہ ہو جائیں اس کے گناہوں سے, آسمان کے کناروں تک اس کے گناہ پہنچ جائیں, یا اللہ معاف کر دے. وہیں سب معاف کہ جاؤ نئے سرے سے شروع کرو, نئی کاپی لگاؤ اس کی. تو میرے بھائی اور بہنوں, اللہ سے اپنا جی لگائیں, یہ تبلیغ کی پہلی محنت. اس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت. دل اللہ کی طرف پھرے اور پیسے سے ہٹے, چیزوں سے ہٹے, زمینوں سے ہٹے, تجارتوں سے ہٹے, ان پہ فخر نکل جائے. گھروں کی بڑائی, سواریوں کی بڑائی, کاروبار کی بڑائی, کپڑے کی بڑائی, چیزوں کی بڑائی اندر سے نکلے. اس لیے اللہ تعالیٰ سادگی کا سبق دیتا ہے کہ نخرہ آدمی میں تکبر پیدا کر ہی دیتے. ایک آدمی سائیکل پہ سوار ہو, ایک آدمی موٹر سائیکل پہ سوار ہو, دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہو. ایک موٹر سائیکل پہ سوار ہو, ایک گاڑی پہ سوار ہو, دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہو. ایک ٹرین میں جا رہا, ایک جہاز میں جا رہا, دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہو. اور ہم تو ہیں بڑے پست اور گندے, حضرت عمر جیسا انسان جس کو مانگا گیا مراد, باقی صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہیں, مانگے گئے یا اللہ عمر دے دے, یا اللہ عمر دے دے. اور بیت المقدس کے سلسلے میں گئے رومیوں سے ملنے کے لیے, تو وہاں قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ملے, کہنے کہ آپ برائے مہربانی یہ کپڑے اتاریں, ہائی جینٹری سے ملنا, ذرا کپڑے اچھے پہن کے جائیں. یہ ہمیں بھی کہتے ہیں سر, بھائی ذرا کراکلی کی ٹوپی پہنو یا کپڑے کی ٹوپی اتار. ارے بھائی کیسے بدھو لوگ ہیں, جو اللہ کے محبوب کے قریب لے جانے والا عمل ہے اس کی ہیبت زیادہ ہے. نہ کہ جنا کیب کی ہیبت زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگے ابو عبیدہ امیر المومنین یہ کپڑے اتارے برائے مہربانی, یہ کپڑے پہنے جو ہم آپ کو دیں, اور یہ اونٹ چھوڑیں یہ گھوڑے پہ سوار. چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا, حضرت عمر دب گئے ان کے سامنے. بھائی اتنا کہا تیرے علاوہ کوئی اور کہتا نا تو پھر اس کی تو میں خبر لے لیتا. اب تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. تو نیا کرتا پہنا, اپنا کرتا اتار دیا اور اونٹ کی بجائے گھوڑے پہ سوار ہو. اب ترکی گھوڑا اس نے جو دکھایا نخرا, دو چار قدم چلے تو چھلانگ لگا دیا, ہلکا امیرکم ہلکا امیرکم, تمہارا امیر ہلاک ہو گیا, تمہارا امیر ہلاک ہو گیا, میرے کپڑے لاؤ میری سواری لاؤ. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا؟ کہنے لگے داخلنی العجب, کا میرے اندر تکبر آ گیا, میرے اندر عجب آ گیا. اسی وقت بدلا, وہی اپنا کرتا پہن اور اسی اونٹ پہ سوار. تو جب وہاں پہنچے تو رومیوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہماری کتاب میں لکھا جائے. تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خالد ابن ولید کو آگے کر دیا, کہ یہ ہمارا امیر آ گیا. تو انہوں نے اپنے قلعے کی چھت پہ چڑھ کے کتاب کھول کے دیکھا اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, کہنے لگے یہ اس کا ہم شکل ہے, یہ وہ نہیں ہے. کہا ہم سے ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی, یہ وہ نہیں ہے. اور کہ اب تو خط لکھو. پھر حضرت عمر کو خط لکھ, اس پر پھر آپ تشریف لائے, یہ جو آپ کا سفر تھا اس پر. جب یہ حضرات جب یہ پہنچے تو ایک ایک چیز تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا اونٹ پہ سوار ہوگا اور اس کے کرتے میں 14 پیوند ہوں گے اور یہ شکل ہوگی, یہ حلیہ ہوگا. جب حضرت عمر آئے تو پھر انہوں نے کتاب دیکھی, کہاں وہی ہے, یہ وہی ہے. پھر انہوں نے کرتے پر نگاہ دوڑائی, وہ کہنے لگے اس میں 12 پیوند ہیں, دو اور نہیں ہیں. حضرت عمر نے ایسے بغل اونچے کر دیے, بازو اونچے کر دی, دو پیوند بغلوں میں لگے ہوئے تھے, یہاں ایک یہاں. جیسے ہم اپنے ظاہر کو مزین کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ دل کو میرے لیے مزین کر لے. انسانی فطرت ہے صفا, یعنی صفائی پسند ہونا انسان کی فطرت, یعنی انسان حسن پرست ہے طبیعی طور. اس لیے تو اللہ نے اتنی کائنات بنا دی خوبصورت, کہیں وادیاں کہیں مرغزار کہیں جھیلیں کہیں آبشار. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس ذوق کی تسکین کے لیے نظام بنایا. ایسے سیدھا سادہ ایک ڈبا بنا کے دنیا کا کھڑا کر دیتا, چار دن تو رہنا ہے. وہ کیوں اتنا نظام چلا ہے؟ ایسے خوشنما پرندے, ایسی ان کی خوبصورت پیاری آوازیں, ایسی دنیا کی وادیاں, ایسے موسم, ایسے بادل, ایسی قوس و قزح کے رنگ, یہ سب کچھ ان آنکھوں کی تسکین کے لیے ہے. اللہ خود جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو اب ہم شکلوں سے تو اس کی نظر میں جمیل بن نہیں سکتے, تو جھنگل ذرا پیشاب پکانے سے بھر. تو اللہ کہتا ہے یہ دل خوبصورت بنا, یہ میرا عرش ہے, اس عرش پہ میرا جلوہ اترتا ہے. اس دل کو خوبصورت بنا لو تو پھر اس میں میں آ جاؤں گا, جو نہ زمین میں آتا ہوں نہ آسمان میں آتا ہوں, میں اسے اپنا مسکن بنا لوں گا. اور تیرا دل میرے عرش سے زیادہ روشن ہوگا, عرش سے زیادہ وسیع ہوگا. عرش تو اللہ کی ایک تجلی نہیں سہ سکتا, جل کے راکھ ہو جائے, اور یہ دل ساری تجلیاں پی جائے گا. اس لیے کہا انا عند المنکسرت قلوبهم, ٹوٹے دل میرے لیے عرش ہیں, میں ان میں رہتا ہوں. تو اس دل کو اللہ کے لیے بنا لیں. تو یہ دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے. وہ خواجہ مجذوب کے شعر پر ثانی نے کہا تھا نا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، پوری ایک نظم ہے ان کی اسی وزن پر. استھانے میں نے کہا کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا تو آپ کو اس ایک شعر پہ انعام دے دیتا. تو دل کو فارغ کرو، کہ اللہ اب اپنا آپ دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے. اتنی زندگی گزر گئی اس سے نا آشنائی کے ساتھ، اور اس سے تعلق کو ہم نے چکھا نہیں. دیکھو یہ ایک حصی لذت رکھتا ہے تعلق، اس لیے حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو چکھنا تو حصی چیز کو ہوتا ہے، اب ہوا کو ہم چکھ سکتے ہیں، ہوا ایک لطیف چیز ہے، چکھنا ہمیشہ مادی اور حصی چیز کو ہوتا ہے. روٹی، سالن، پانی، کڑواہٹ، ترشی، نمکینی، مٹھاس. ذاق طعم الایمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا تعلق بھی اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے کہ آدمی اس کی مٹھاس کو اسی طرح محسوس کرنے لگ جاتا ہے جیسے مٹھائی کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. یہ محنت پر ہے. تو یہ پہلی محنت ہے تبلیغ کی کہ اللہ سے تعلق بٹھاؤ، اور بٹھانے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کو کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی وہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، اور ساری دنیا کے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی. اس لیے اس کو کلمے کے ساتھ رکھا ہے محمد رسول اللہ. اور اللہ نے قسم کھائی کفلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کا مجھے اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، لیکن قسم کھانے کا انداز عجیب ہے. کفلا وربک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم، اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کر کے کہہ رہے ہیں. جیسے کوئی شخص اپنے کہے ایک ہونا مجھے میری قسم، مخلوق کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں نا، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ نہیں مجھے عبداللہ کی قسم، خود عبداللہ کہتا مجھے عبداللہ کی قسم، تو اس نے لفظوں میں اپنے آپ کو الگ کر دیا، اپنی شخصیت سے اپنے آپ کو جدا کر دیا. تو فلا وربک، اللہ اپنے آپ کو الگ کر کے کہہ رہے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم. یہ محبت اور تعلق کے انتہا پر یہ جملہ دلالت کرتا ہے. اور فلا وربک میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ میں تیرا اور تو میرا، اس کے علاوہ میں کسی کا نہیں. فلا وربک، میں صرف تیرا ہوں، مجھے تیرے رب کی قسم. رب تو سارے جانتا ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہاں کہہ رہے نہیں نہیں فلا وربک، بس میں تیرا رب ہوں اور میں کسی کا نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم. اچھا تو اگر ہم اپنے رب کو اپنا بنانا چاہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ اور ہمارا تو گزارا نہیں، ہم تو برباد ہو جائیں. ایک مسنون دعا میں اللہم انا لک عبیدا سوایا کثیر ولیس لی سیدا سواک. میرے مولا تیرے بندے، تیرے فرما بردار، تیرے غلام تو بے شمار، پر میرے لیے تو تیرے سوا کوئی آقا نہیں، میرے لیے تو اکیلا ہے، لیکن تیرے لیے میرے سوا لاکھوں کروڑوں لا تعداد لا محدود، پر میرے لیے تو اکیلا ہے، تو ہی نہ ملا تو مجھے تو کچھ بھی نہ ملا. تب اللہ کو کیسے اپنا بنا لیں کہ ہمارا بھی رب بن جائے؟ تو اگلا جملہ بتا رہا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان سے کہو تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، تیری ترتیب زندگی پہ راضی ہو جائیں تو ان کا بھی بن جاؤں گا، ورنہ میں نہیں کسی کو بنتا. چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، راجپوت ہو، عرب و عجم ہو، میں نہیں کسی کا، میں اسی کا ہوں جو تیرے فیصلوں پر، تیری ترتیب پہ راضی، بس میں اس کا ہو گیا. تو یہ اگلی محنت ہے کہ ہر مرد عورت حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں آیا. انسان شخصیت پرست ہے، شخصیت سے اثر لیتا ہے، یہاں تک کہ چال ڈھال بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے. لباس آپ دیکھتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ٹائیاں پہن کے جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ میرے گلے میں کیا لٹکا ہوا ہے، رسا ہے یا ٹائی ہے. یہ ہمارے اندر غلامی کا تاثر ہے جو 100 سال پنپتا رہا ہے. تو غیر شعوری طور پر اتنے معصوم بچوں کو بٹائیاں پہنا کے اسکول بھیجے, وہ اسکول اچھا شمار ہوتا ہے جہاں ٹائی پہنے میں, جہاں شلوار کرتا ہو وہاں بچے اپنے نکال لیتے ہیں لوگ کہ تو ایسے عام سا اسکول ہے, یہ اچھا اسکول, یہ کیسے ذہن بن گیا؟ کوئی ہمیں انگریزوں نے آ کر کہا کہ ٹائی پہنو, جو ٹائی پہنیں گے وہ بڑے ہیں, جو پتلون پہنیں گے وہ بڑے ہیں, جو شلوار پہنیں گے وہ چھوٹے لوگ. 100 سال کی محنت نے ہمیں ان کی شخصیت سے مرعوب کر دیا. ہم نسل در نسل اب اس مرعوبیت کے اندر چل رہے ہیں. چلو یہ تو فیصلہ باد ہے, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے, یہ تلمبا ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے میرا گاؤں, اور وہاں کے اسکولوں میں بچے اتنے اتنے بےچارے, وہ ان کی ٹائیاں کو ادھر جا رہی ہیں, کو ادھر جا رہی ہیں, وہ بےچارے جا رہے ہیں, ان کو نکریں پہنی ہوئی, شروع سے ان کو برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا, اور بچیوں کو فراق پہنا دیا گھٹنوں تک, اور بچوں کو ننگا کر دیا, نکریں پہنا تھا. ان بیچاروں کا کیا قصور کل کو یہ دین نہ سمجھے؟ تو ماں باپ ظالم ہیں جو کل کو قیامت کے دن ان کی اولاد ان کے گلے کو آ جائے گی, وہ ان کا گریبان پکڑنے کے. یہ تاثر ہے جو کسی نے آ کے کہا نہیں, ماحول سے آدمی اثر لیتا. تو ہمارے اوپر کوئی 100 سال انگریز نے حکومت کی تو وہ اپنا ایک اثر چھوڑ کے گیا ہے, اور آگے ہم نے نہ کبھی اپنے نبی کی زندگی پڑھی نہ سنی, لہذا وہ تاثر ہمارے اندر قائم ہی نہیں ہوا. نہ اپنے ازواج مطہرات, اپنے امہات المومنین کی زندگی پڑھی. عورتیں عورتوں سے اثر لیتی ہیں, مرد مردوں سے اثر لیتے ہیں. ہمارے مردوں نے آج کے مردوں سے اثر لیا, عورتوں نے عورتوں سے اثر لیا. عورتوں کا لباس مختصر ہو جو ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ہماری عورتوں کے لیے نمونہ اپنے نبی کی عورتوں کو بنایا. آدمی بڑی عورتوں کے پیچھے, فلاں وہ سوسائٹی کی بیگم نے یہ پہنا ہوا تھا, ہم نے بھی وہ پہنا, فلاں کے گھر میں یہ دیکھا تھا, ہم نے بھی وہ کرنا ہے. تو کبھی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں کو, یا نساء النبی لستنک احد من النساء. کتنی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے. اب نے دیکھا, میں نے آپ کے سامنے قل ھو اللہ پڑھی تھی, وہاں بھی احد آیا ہے, یہاں بھی احد آیا ہے, کہ اے میرے نبی کی بیویوں, تمہارے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, تمہارے جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں. لستنک احد من النساء, یہ جو احد کا لفظ ہے نا, اس نے ماضی کی بھی نفی کر دی, حال کی بھی نفی کر دی, مستقبل کی بھی نفی کر دی, تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اے میرے نبی کی بیویوں, تمہارے جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں. اس پر بڑا لکھا ہے علماء نے, میں تو صرف آپ کو ایک آیت سے اللہ کی نبی کی بیگمات کا مقام بتا رہا ہوں کہ کتنا اونچا مقام ہے ان عورتوں کا, کہ جن کو اللہ تعالی خود گواہی دے رہا ہو ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے, نہ ماضی میں, نہ حال میں, نہ مستقبل. تو قرآن اور اللہ جن کی عظمت کو اس طرح بیان فرمائے, اور جن کا مقام ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا, جن کی عظمت, تقدس اور مقام کو اتنا اونچا لے جائے تاکہ میرے نبی کی وفات کے بعد بھی تم میں سے کسی کا بھی ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی, 18 سال کی عمر, 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اتنی لمبی بیوگی کاٹی ہے گا نہیں, میرے نبی کے مرنے کے بعد بھی یہ تم پر حرام ہے. اور دوسرا کہا, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہاں اللہ اپنے نبی کا مقام کو اصل میں بتا رہا ہے کہ میرا جو نبی ہے اس کا تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. یعنی کسی رشتے ناطے کا حق جان سے زیادہ نہیں، کسی بھی رشتے ناطے کا حق جان سے زیادہ، مجھ پر میری جان کا حق، مجھ پر میری جان کا حق بیوی سے زیادہ ہے، ماں سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کا تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ حق ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اگر ماں باپ اولاد سے کہیں کہ کود جاؤ پانی میں، آگ میں، اگر وہ کود گئے تو یہ حرام موت ہوگی، خودکشی ہوگی، اس لیے کہ ماں باپ کو حق نہیں اس طرح اولاد کی جان لینے کا. لیکن اگر اللہ کا رسول کہے لگا دو چھلانگ، اگر چھلانگ لگا جائے تو یہ شہادت ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے حکم پر جان دے تو یہ شہادت ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی نبی کی بیویوں کا مقام ساتھ جوڑ دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی کا تم پر حق تمہاری جان سے زیادہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے، دل نہیں چاہتا، ماحول اجازت نہیں دیتا، ماں باپ اجازت نہیں دیتے، بیوی اجازت نہیں دیتی، نوکری اجازت نہیں دیتی، کہ نہیں نہیں جان بھی چلی جائے جانے دو لیکن میرے نبی کا طریقہ نہ چھوڑو. آگے کہا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والوں کی مائیں ہیں. اپنے نبی کے مقام کے ساتھ اپنے ان کی بیویوں کا مقام ساتھ بیان فرما دیا کہ سمجھو اے اس امت کی عورتوں، کسی نہ کسی سے اثر لے کے تو ضرور تمہاری زندگی گزرے. یہ ایک دم کپڑوں کے فیشن کیوں بدل جاتے، گھروں کے یہ فرنیچر کیوں بدل جاتے، شادی کے طور طریقے کیوں بدل جاتے ہیں؟ کسی سے اثر لیتے ہیں تو بدلتے ہیں، کسی سے اثر لیتے ہیں تو بدلتے ہیں. ہمارے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کوئی مہندی کا تصور نہیں تھا، اور ابھی ایک اچھے اچھے دیندار کا نام ہی ہندوؤں کی رسم چل رہی اور عورتیں اس میں تباہی پھیلا رہی، لوگ کیا کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھا نا، ایک رسم چلی اس پر سب لگ پڑے، نمازی بے نمازی، پڑھے لکھے ان پڑھ، دیندار دین سے دور، سب کیا کہیں لوگ، کیا کہیں لوگ، کیا کہیں. اور بڑے بڑے اس میں فیل ہو گئے، عورتیں فیل کروا دیتے، ناک نہیں گئی، تو یہ تاثر کہاں سے آیا؟ کسی سے اثر ٹانگ لگا جائیں تو یہ شہادت ہے، چونکہ اللہ کے نبی پہ حکم پر جان دے تو یہ شہادت ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی نبی کی بیویوں کا مقام ساتھ جوڑ دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی کا تم پر حق تمہاری جان سے زیادہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے، دل نہیں چاہتا، ماحول اجازت نہیں دیتا، ماں باپ اجازت نہیں دیتے، بیوی اجازت نہیں دیتی، نوکری اجازت نہیں دیتی، کہ نہیں نہیں جان بھی چلی جائے جانے دو لیکن میرے نبی کا طریقہ نہ چھوڑو. آگے کہا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والوں کی مائیں ہیں. اپنے نبی کے مقام کے ساتھ اپنے ان کی بیویوں کا مقام ساتھ بیان فرما دیا کہ سمجھو اے اس امت کی عورتوں، کسی نہ کسی سے اثر لے کے تو ضرور تمہاری زندگی گزرے. یہ ایک دم کپڑوں کے فیشن کیوں بدل جاتے، گھروں کے یہ فرنیچر کیوں بدل جاتے ہیں، شادی کے طور طریقے کیوں بدل جاتے ہیں؟ کسی سے اثر لیتے ہیں تو بدلتے ہیں، کسی سے اثر لیتے ہیں تو بدلتے ہیں. ہمارے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کوئی مہندی کا تصور نہیں تھا، اور ابھی اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں یہ ہندوؤں کی رسم چل رہی اور عورتیں اس میں تباہی پھیلا رہی، لوگ کیا کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھا نا، ایک رسم چلی اس پر سب لگ پڑے، نمازی بے نمازی، پڑھے لکھے ان پڑھ، دیندار دین سے دور، سب کیا کہیں لوگ، کیا کہیں لوگ، کیا کہیں. اور بڑے بڑے اس میں فیل ہو گئے، عورتیں فیل کروا دیتے، ناک نہیں گئی، تو یہ تاثر کہاں سے آیا؟ کسی سے اثر لیا تو یہ آیا ہے. اگر ایک اثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے لیا ہوتا تو ان کی تو بارات ہی کوئی نہیں گئی, میں نکاح سے آتا. دو مہینے پہلے نکاح ہوا, حضرت علی نے دو مہینے کے بعد رخصی کا مطالبہ کیا تو آپ کہتے ہیں بھی پہلے مہندی ہوگی اور پھر اس کے بعد بارات آئے گی, پھر رخصی ہوگی. دو جہان کے سردار کی بیٹی اور خود جنت کی عورتوں کی سردار, اس سے بڑا اور کائنات میں کون سا مقام ہوگا؟ تو آپ نے کہا ہاں انشاءاللہ رخصی کر دیتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھی, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بانگی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے بچیاں گھر کا کام کرتی ہیں, میرے خواب خیال میں بھی کہیں دور دور تک رخصی کا تصور ہی نہیں, اور ایک دم میں نے کانوں سے سنا آپ ام ایمن سے کہہ رہے ہیں ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ اور اسے کہو میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کر. نہ کوئی جوڑا بنایا نہ کوئی کپڑ, چلو کپڑے ہی بدلوا دیتے, کپڑے ہی تو بدلوا دیتے. تو یہ شادی کا پہلا جوڑا آپ دیکھو, ایک آدمی نے 50,000 کا بنوایا اور مجھ سے کہہ رہا کہ سستا بنوایا ہے, سارے تانا دے رہے تھے. میں نے کہا فکر نہ کر, قیامت کے دن تیری گردن پکڑی جائے گی, اور تانا دینے والے خود پکڑے ہوئے ہوں گے. اس میں 5 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی. تو ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے کے چل پڑی, جا کر دروازے پہ دستک دی, حضرت علی نے دروازہ کھولا کر لے لو بھائی اپنی امانت, حضور عشاء پڑھ کے آئیں گے. اچھا اگر یہ طریقہ زندہ ہو جائے تو کسی غریب کی بیٹی نہیں بیٹھ سکتی, یہ پیسے کوئی نہیں شادی کیسے کرے, پیسے کوئی نہیں شادی کیسے کرے, بغیر پیسے کی شادی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت سے اتنا اثر لیں کہ ان کے طریقوں میں ڈھل جائیں, اور اب وہ طریقہ لائے ہیں جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت ہی راحت, چین ہی چین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیگمات کو اس طریقے سے قرآن میں بیان کیا, کیسے ان کا مقام اوپر اٹھا دیا. تو اللہ کے نبی کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر سے تشبیہ دی, ایک ہی گھر بتایا. تو یہ تو نا زوج, زوج ازواج ہو ازواج, اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ, کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کے لیے امراۃن کا لفظ استعمال نہیں کیا, اور نبیوں کے لیے بیوی کا لفظ استعمال کیا. وامرأته ابراہیم علیہ السلام, امرأته نوح لوط علیہ السلام کی بیوی, امرأته لوط لوط علیہ السلام کی بیوی, فأقبلت امرأته یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. تو اور نبیوں کی جب بیگمات کا ذکر کیا ہے تو لفظ امرأة سے ابراہیم کی عورت, ابراہیم لوط کی عورت, نوح کی عورت علیہ السلام, لیکن ہمارے نبی کی عورتوں کے لیے اللہ نے کہیں بھی امرأته کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میرے نبی کی عورت, بلکہ زوج کا استعمال کیا, ازواجہ. یہ تکریم اور شرافت کا لفظ ہے, شرافت کا لفظ ہے ازواجہ, امہاتہم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میاں بیوی کا تذکرہ کیا تو لفظ زوج لائے ہیں, زوج, زوج شریک سفر کو کہتے ہیں, ہم سفر کو. اور وہ ایک اگلے لمبی بحث پڑ جاتی ہے, میں نے صرف آپ کو دو لفظوں سے فرق بتایا کہ اور نبیوں کے لیے تو لفظ ان کی بیویوں کے لیے امرأة کا استعمال ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوا, اور زوج کے لفظ کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ امرأة سے بہت بلند ہے. اور جہاں اللہ نے خود خطاب کیا ہے تو یا نساء النبی کہا ہے, یا نساء النبی, اے میرے نبی کی بیگمات, یا جیسے کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے اور ہے کہ یہ ہماری بیگم ہے, تو یہ جو دوسری تعبیر ہے یہ پہلی تعبیر سے زیادہ خوبصورت. تو یا نساء النبی یہ دوسری تعبیر ہے, یہ دوسری تعبیر ہے, اور امراتی امراتہو یہ پہلی تعبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبی کو احترام سے ذکر کرتا ہے, ایسی نبی کی بیویوں کو بھی احترام سے ذکر کرتا ہے, تاکہ ہماری عورتیں اگر اثر لیں تو حضور کی بیویوں سے اثر لیں, آج کے زمانے کی بیگمات سے اثر نہ لیں کہ ان بہنوں کی تو اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے, انہیں تو خبر نہیں, وہ بیچاری نادان ہیں. تو قرآن ایک نقش بٹھاتا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کرنے ہیں تو عورتیں میرے نبی کی زندگی پر آئیں, میرے نبی کے بیگمات کے طریقے پر آئیں. اور زیادہ شادیاں کرنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ عورتوں میں زیادہ سے زیادہ حضور کی زندگی براہ راست دیکھنے سے جو اثر ہے, سننے سے تو نہیں, ورنہ دارمی کی روایت ہے مالیم فن نساء من حاجت, مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو خواہش ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے اور 25 سال اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیتے, اور پھر جب بڑھاپے نے دروازہ کھولا تو ایک شادی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 11 شادیاں کر لی. چونکہ جب اسلام کا ایک معاشرہ قائم ہو گیا, ایک ماحول بن گیا, اب ضرورت تھی عورتوں میں بھی اسلام کی زندگی جانے کی. تو زیادہ سے زیادہ سکھانے والی ایک عورت کہاں تک سکھائی گی, ویسی تھک جائے گی. تو لہذا آپ کی شادیاں زیادہ ہوئیں تاکہ آپ کی بیویاں براہ راست آپ کو دیکھیں, پھر جو آنکھوں دیکھا ہے وہ آگے عورتوں کو بتائیں. لیس الخبر کالمعائنۃ شنیدہ کہ بد مان نے دیدہ, اور دیکھا سنا برابر نہیں. یہ تینوں محاورے آپ کو بتا دیے, عربی کا بھی, فارسی کا بھی, اردو کا بھی. دیکھا سنا برابر نہیں, شنیدہ کہ بد مان دیدہ, لیس الخبر کالمعائنہ, سنا دیکھا کوئی برابر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیگمات خود حکم دیا شادیاں کرو, تاکہ عورتیں زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آگے نکل کریں. تو یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عورتوں کو عطا فرمائی, تاکہ قیامت تک آنے والی عورتیں اگر کسی شخصیت سے اثر لیں تو ان سے لیں, کسی اور سے لیں, چونکہ یہ تو بخشی بخشائی ہیں. دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ان کی حضور کی زوجیت کو اسی طرح برقرار رکھا ہے جیسے کہ زندگی میں ان کی زوجیت کو برقرار رکھا ہے, اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بتایا ہے, اور حضور کے گھر کو ان کے گھر بتایا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. اور اسی کو پھر دوسری جگہ بیوت النبی سے تعبیر کیا ہے, جن گھروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ, وقرنا فی بیوتکن, انہیں گھروں کو قرآن دوسری جگہ بیوت النبی سے تعبیر کر رہا ہے. کتنی بڑا اتصال ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے گھروں تک کو اونچا مقام دے دیا ہے. تو لہذا جس عورت نے کوئی اپنے لیے راہ طے کرنی ہے تو وہ یہ راہ پڑی ہوئی ہے. مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات. لہذا آپ ایک کامل اکمل, اس لیے آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی, ہر طریقہ محفوظ پڑا ہوا ہے. جان سے جو کوئی اٹھا کے دیکھنے جائے کیا کرتے تھے, رات کیسی تھی, دن کیسا تھا, چلتے کیسے تھے, گھر والوں سے کیا سلوک تھا, باہر کیا سلوک تھا, لباس کیا پہنتے تھے, کھانا کیا پسند تھا, پینا کیا پسند تھا, زندگی کیسے گزارتا, عام لوگوں سے کیسے ملتے تھے, خاص لوگوں سے کیسے ملتے تھے, ساری زندگی. اپنے اونٹوں کو چارہ خود ہی حضور ڈال لیا کرتے تھے, خود ہی چارہ اٹھا کے اپنی سواری کو ڈالتے تھے, گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے, خود ہی آٹا گوندھتے تھے اپنا, خود ہی اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے, اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی وہ کیا سکیں وہ چرخہ کات رہی. اتنا آپ نے زندگی کو آسان کر کے پیش کیا. کہتے عائشہ میرا کرتا ٹھیک کر کے دے. تو کیسی میری بیوی ہے, میرا کرتا ٹھیک کر کے دے. دونوں میں بیٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چرخہ کات رہی اور آپ اپنا کرتا سی رہے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا, تو وہ تو آپ کے چہرے پہ نور رہتا تھا. ازہر اللون آپ کا رنگ چمکتا تھا. واسع الجبین پیشانی کشادہ تھی. عظیم الہاما سر آپ کا خوبصورت اور بڑا تھا. بلی الفم آپ کا آپ کے ہونٹ بڑے پتلے پتلے موٹے موٹے نہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تراشے ہوئے, نہ بہت چوڑا نہ تانا, چوڑائی کی طرف مائل چہرہ منہ چوڑائی کی طرف مائل. اقن العرنین آپ کا یہ ناک یہ جگہ یہاں سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور آگے سے باریک تھا. یہ علو ہو نور یہاں ایک نور چمکتا رہتا تھا. پہلی دفعہ نظر پڑتی تو لگتا اشم کہ آپ کی ناک بلند ہے, قریب سے دیکھتے تو پتا چلتا کہ نہیں ناک برابر ہے, اس پر ایک نور کی چمک ہے. ادرج اور آنکھیں آپ کی کالی سیاہ اندر سے اور اشکل العینین آنکھیں آپ کی لمبی تھی, لمبی لمبی آنکھیں اور موٹی اور لمبی اور پتلی سیاہ اور سفیدی میں سرخ ڈورے تھے. احدب الاشفار آپ کے آگے جو یہ تھے پلکیں لمبی تھی, دراز پلکیں تھی آپ کی. اور ازج الحواجب یہ جو آپ کے اوپر بھمے تھے کمان کی طرح ایسے چھائے ہوئے تھے باریک. من غیر قرنے یہ جڑے ہوئے نہیں تھے بالوں کے, یہاں بال ہوتے یہاں بال نہیں تھے, یہاں ایک رگ تھی. بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں آپ کی ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی ایسے کر. سہل الخدین گال آپ کے نہ پچکے ہوئے تھے نہ ایسے اٹھے ہوئے تھے بلکہ بڑے خوبصورت برابر کے ساتھ تھے. کف اللحیہ داڑھی آپ کی گھنی تھی. اور ازہر اللون چمکتا رنگ تھا, جیسے کلی ہوتی نا کلی, اس میں لطافت بھی ہوتی ہے چمک بھی ہوتی ہے, تو کلیوں جیسی آپ کے چہرے میں لطافت تھی اور کلیوں جیسا آپ کا کھلتا ہوا رنگ تھا, تو ایک نور چمکتا تھا اس میں. مفلج الاسنان براق الثنایا جب کبھی آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ بھی اس کی چمک جا کے پڑتی تھی. اور یہاں سے آپ کے دانتوں کے درمیان ہلکا ہلکا خلا تھا, خلا تھا بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ. مفلج الاسنان اور اشنف آپ کے دانت موٹے موٹے نہیں تھے, بڑے خوبصورت تراشے ہوئے اور چمکتے ہوئے جب آپ مسکراتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بجلیاں کوند رہی ہیں اس طرح سے. تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ جو آیا تو وہ چمکنے لگا, وہ نور ایسے چمکنے لگا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یوں دیکھا تو آپ نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہے, ایسے چمک رہا ہے کہ اگر آج ابو الکبیر الحزلی ہوتا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے شعر کسی کی شان میں کہا ہے وہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے. آپ نے فرمایا کیا کہا؟ ان کا وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْتِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ جب میں اس کے ماتھے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمک رہی ہوں. تو وہ آپ کے پسینے کے قطرے اس طرح چمک رہے ہیں جیسے آسمان پہ بادل میں سے بجلیاں چمکتی اور کونتی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ما سررت منی کا سروری من کی کا تیرے اس شعر سے مجھے جتنی خوشی ان کے نام پہ سورت ہی اتارا لیکن باقی کسی عورت کا نام نہیں ہے. سورت مریم وذکر فی الکتاب مریم یا مریم لقد جئت شیئا فریا ذلک عیسی ابن مریم یا مریم اقنتی واسجدی لربک. اس طرح کر کے قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے, باقی نام نہیں آیا, نام چھپایا ہے. اچھی عورت کا بھی چھپایا ہے, بری عورت کا بھی چھپایا ہے. اللہ تبارک و تعالی عورت کے نام کو بھی پردے کی چیز بنا رہے ہیں قرآن میں کہ نام کو بھی بغیر ضرورت کے ظاہر نہ کیا جائے, کوئی اشد ضرورت شرعی ضرورت ہو تو ٹھیک. ورنہ بغیر ضرورت کے عورت کا نام ظاہر کرنا بھی مناسب نہیں, پسندیدہ نہیں, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, مناسب نہیں, پسندیدہ نہیں. تو اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نام کو بھی چھپانے کا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں تو عورت کے لیے چہرہ کھول کے چلنا کیسے جائز ہوگا, جبکہ پردہ ہوتا ہے چہرے کا. یہ کیا ہوا, پردہ دل کا ہوتا ہے, دل تو پہلے ہی پردے میں کو نظر آتا ہے, پردہ دل کا ہوتا تو ہے ہی پردے میں, اسے چھپانا ہوتا ہے, اللہ نے چھپایا. یہ کوئی ایسے کہ جی جیسے کہتے ہیں جی نماز تو دل کی ہوتی, جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز دل کی ہوتی, اسی ہر ویلے ہی نماز جان چھپ ساری ہر ویلے ہی نماز, اور کئی آدمی ملے ہمیں وہ جی ساری ہر ویلے ہی نماز, تھی پانچ ٹائم پڑھ دو سی اٹھ پیر پڑھ دو, تو پردہ دل کا ہوتا ہے. اگر کوئی یوں کہے پھر روٹی بھی دل سے ہی کھا لیا کرو بھائی, پانی بھی دل سے پی لیا کرے, پیشاب بھی دل ہی میں کر لیا کریں, کوئی ضروری ہے ٹوائلٹ جانا, دل ہی دل میں ہونا چاہیے. تو اللہ کے منشا سے ناس نہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ نادانی کے بولا تھا, دل تو پہلے اللہ نے چھپایا ہو. زینت کو چھپانے کا حکم ہے, زینت کی سب سے بڑی چیز چہرہ ہوتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک پیغام لے کر آئے اس کو تو اپنے اندر زندہ کرنا, ساری دنیا میں زندہ کرنا, یہ ہماری محنت. اور جو گھر کی معاشرت ہے یہ عورت پر بہت سا اس کا انحصار ہے. اگر اس کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے اگلی نسل میں پیدا ہو جاتا, اگر اس میں پیدا نہ ہو تو اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتا. سادگی کو لانا پڑتا, ایک سادگی اور ایک اخلاق کی بلندی, معاف کرنا, درگزر کرنا اور اپنے دل کو صاف کرنا. اگر یہ اخلاق زندہ ہو جائیں تو سارا گھر, سارا معاشرہ جنت میں تبدیل ہو جائے, اور اگر یہ اخلاق زندہ نہ ہو تو عبادات سے کبھی معاشرہ نہیں بنا کرتا, معاشرہ ہمیشہ اخلاق سے بنتا. معاشرہ اخلاق سے زندہ ہوتا ہے, عبادات سے معاشرہ نہیں بنتا. اینٹیں ہیں نا, اینٹیں, اینٹوں کے ڈھیر کو گھر نہیں کہتے, جب وہ جڑ جاتے ہیں پھر ان کو گھر کہا جاتا. تو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ چاہیے. عبادات, تقویٰ, توکل, دنیا سے بے رغبتی, ذکر, تلاوت, دیانت, صداقت, امانت, ان ساری چیزوں کو جو جوڑنے کا میٹیریل ہے, سیمنٹ ہے, وہ اچھے اخلاق. جو جب دیکھیے, اگر آپ اینٹ کو سیمنٹ سے نہ جوڑیں تو اینٹ پہ اینٹ رکھ کر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی, کھڑی ہو تو ناپائیدار ہوتی, آپس میں گھس گھس کے وہ اینٹیں ختم ہو جاتی. تو اچھے اخلاق یہ وہ عمل ہے جس سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے اور اسلامی زندگی کی جھلک پیدا ہوتی. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, نماز سے مشکل, چلے دینے سے مشکل, حج کرنے سے مشکل, زکات دینے سے مشکل, بہت مشکل عمل ہے. اور چونکہ یہ عمل بڑا مشکل ہے تو اللہ نے اس کی قیمت بڑھا دی, معاوضہ بڑھا دی. جیسے کوئی مالک مزدور سے کام زیادہ لینا چاہے تو اس کا معاوضہ بڑھا دیتا ہے, پھر وہ خوشی خوشی کر لیتا ہے. کبھی آج چار بجے کے بعد جو کام کرے گا اس کو ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے. تو بہت سے لوگ اس میں پھر اپنا مشقت بڑھا لیتے ہیں کہ بھائی اور ملے گا, اور ملے گا. درس محل خان میں تین گنا تنخواہ پہ نوکری مل رہی, وہ گھر چھوڑ کے درس محل خان جا بیٹھ رہے. یہ مشقت کیوں آسان ہوئی؟ معاوضہ بڑھ گیا. کراچی جا کے بیٹھ گیا, کیوں؟ معاوضہ بڑھ گیا. تو یہاں یہ چونکہ کام بڑا مشکل ہے تو اللہ نے اس کا معاوضہ بڑھا دیا کہ جنت الفردوس میں گھر کی چابی لے لو, اپنے اخلاق اچھے کرو. نہ یہ وعدہ نماز پر ہے، نہ تہجد پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ ذکر پر ہے، نہ تلاوت پر ہے، نہ زہد پر ہے، نہ رونے دھونے پر ہے، یہ وعدہ اخلاق پر ہے۔ کہ اخلاق اچھے کر لو جنت الفردوس کی چابی لے لو۔ چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو اللہ نے اس کا معاوضہ کئی گنا کر دیا، حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ تو معاوضے کے جس کو اس کا یقین ہو جاتا ہے پھر وہ پستا رہتا ہے، وہ سہتا رہتا ہے۔ جس کو معاوضے کا یقین نہیں ہوتا پھر وہ پھٹ پڑتا ہے، اس میں انہوں ہے آخیا، میں انہوں ہے آخیا، پھر یہ ایک چکر چل جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر اس نے مجھے یہ کہا تو کوئی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی میرا بازو ٹوٹ گیا، کوئی میرے سر میں پتھر پڑا، بات ہی تو ہے آئی اور گزر گئی، تو آنے دو کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج ساری بد اخلاقی کی جڑ زبان ہے، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے پہلے تو بڑا برداشت کیا، پھر آخر کب تک، پھر میں بھی جواب دیتا، پھر وہ جواب شیر کا سوا شیر ہو جاتا ہے، وہ سارے صبر کا روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب نے اخلاق کو اونچا کرنا، پی جانا، سہ جانا، چونکہ بڑا مشکل کام ہے تو اللہ کا معاوضہ کروڑ گنا بھائی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی شب بیدار 70 سال، 60 سال، 80 سال، 50 سال، روزے دار کا، ساری زندگی کا روزے دار اور ساری زندگی کا شب بیدار، کتنی محنت چاہیے؟ سارا سال روزے رکھنا آسان کام، ساری زندگی ساری رات جاگ کے نفل پڑھنا۔ حضور نے فرمایا اچھے اخلاق والا اس سے بھی اوپر کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ تو چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو اللہ نے معاوضہ اس کو ایسے بڑھا دیا کہ جیسے کسی کو یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میں یہ تسبیح کہوں، میں 1 لاکھ کی میں نے خرید، اب سارے کہیں گے مول صاحب جھوٹ بول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں تو جھوٹ تو کفر ہے، ناقابل یقین حد تک معاوضہ اللہ نے بڑھا، اتنا معاوضہ، اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، وہ کم مشکل ہے اس لیے معاوضہ بڑھا دیا ہے۔ معاف کرنا سیکھو، پی جانا، سہ جانا سیکھو، دنیا میں بھی اللہ اونچا کر کے دکھا دیتا اور آخرت میں بھی اونچا کر کے دکھا دیتا۔ دیکھیے میں ابھی، ہم گئے تھے پتو کی، وہاں ایک وہ بیان تھا میرا بار روم میں، تو اس سے پہلے ہم وہاں کا جو تھا جج اس کے ریٹائرنگ روم میں کمرے میں بیٹھ گئے، وہاں 2-3 جج بیٹھے ہوئے تھے اور بھی، تو ایک جج بڑا غصے میں تھا، کہا جی میں گھر سے پیسے لا کے خرچ کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے 30,000 رشوت لے لی۔ وہ بڑا غصے میں، دوسرے جج اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے، یہ نظام ایسا ہے۔ جب وہ ان سے ٹھنڈا نہیں ہوا تو پھر میں بیچ میں بولا کہ ایک بات آپ سے عرض کروں۔ میں نے کہا یحییٰ علیہ السلام کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا، میری جان تو بچا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تو نبی ہے تو میں تو تیرا رب ہوں، انہوں نے مجھے نہیں بخشا، میرا بیٹا بنا دیا، تجھے کہاں چھوڑیں گے۔ تو ایک دم ہنس پڑا، وہ سارا اس کا غصہ دور ہو گیا، پھر وہ بیان میں بھی آیا۔ تو یہ تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو نبی آگے لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے، یا نبیوں نے آگے ترکی بترکی جواب دینے شروع کیے تھے، چپ۔ آپ سچے کو کہنا تو جھوٹا ہے تو اس کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، بے گناہ کو کہیں تو قصوروار ہے، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی پھٹتا ہے جب بے گناہ کو گناہ گار ٹھہرا دیا جائے، بے قصور کو قصوروار ٹھہرا دیا جائے، وہ پٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ اس پر اللہ نے معاوضہ بڑھا دے گا، تو چپ کر مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا، تیرا دن نبھ جائے گا، تیری رات کٹ جائے گی، آنے والی نہ رات کٹنے کی نہ دن نبھنے کا، اس دن مجھ سے لے لینا۔ اوفی کہو اخو جما تو کون الی ہی، جس دن تو محتاج ہوگا میں تیری پائی پائی چکا دوں گا، لے لینا، بے حسابہ کر دوں گا، پھر یہ نہیں کہ تیرے ظرف کا، اپنے ظرف کا دوں گا، اپنی شان کا دوں گا، اور اس کی جان کی حد نہیں تو اس کی عطا کی بھی حد نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کسی بے گناہ کو گناہگار کہا جائے، کسی دیانتدار کو راشی کہا جائے، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. جب اللہ کے نبی کو لوگ کہتے تھے تو جھوٹا ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہوئے 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 ہوئے. مجھے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا، میں نے کہا یہ ایک عام مسلمان ہے اور اپنی دیانت پہ داغ برداشت نہیں کر رہا، پھٹ رہا ہے. تو وہ جس کو اللہ کہے تجھ سے بڑا راست باز کون ہے، اس کو لوگ کہیں یہ جھوٹا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر کوئی دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر لیا کرنا، سارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے، سارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے، میرے غم یاد کرنا، سارے غم اٹھ جائیں گے. اب ہم نے کبھی حضور کی زندگی پڑھی ہے تو ہمیں ان کے غم بھی یاد ہوں. یہ تبلیغ میں نکلے ہوئے نہیں پڑھتے اوروں کو کیا گلا کر، بے ذوق. جس سے عشق ہوتا ہے آدمی اس کی داستانیں پڑھتا ہے، اس کی کہانیاں پڑھتا ہے. جس لیے اللہ اس کے رسول سے تعلق پیدا ہو جانا، یہ ساری تبلیغ کی محنت. اب چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نہیں آنے والا، تو مرد مردوں میں کام کریں، عورتیں عورتوں میں کام کریں، یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ملا. اگر یہ کام تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہوتا، اللہ کی قسم مولانا الیاس کے مریدوں کے علاوہ کوئی اس کو نہ کرتا. وہ پیر بھی تھے نا بہت بڑے، تو ان کا حلقہ تھا، ان کے مریدین تھے، بس ان کے مرید کرتے اور کوئی نہ کرتا. فیصل آباد کی اس کالونی میں کراچی سے جماعت نہ آتی، اپنے بچے چھوڑ کے نہ آتی، اپنے گھر کے آرام چھوڑ کے نہ آتی، اپنے گھر کی ترتیبیں توڑ کے نہ آتی، اور یوں ساری دنیا میں لوگ دھکے نہ کھاتے. اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے صرف ایک قاصد کی حد تک کا ہے کہ یہ قاصد ہیں، پیغام پیچھے سے آ رہا ہے، یہ تحفہ ہے بھیجا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ڈاکی ہیں پہنچانے والے. اس لیے کبھی تبلیغ والوں کو معیار کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو ڈاکیا ہے، آپ نے خط وصول کرتے ہوئے کبھی ڈاکی کے کپڑے دیکھے کہ اچھے ہیں یا میلے ہیں یا سترے ہیں؟ ارے تیرے کپڑے میلے، میں نہیں تجھ سے خط لیتا، بھاگ جا. کبھی ایسا کیا؟ میں نہیں پارسل لیتا، تو چرسی ہے، تو کالا ہے. آپ کو اس سے کیا غرض وہ کالا ہے یا گورا ہے، میلا ہے یا سترا ہے؟ آپ یہ دیکھیں پارسل آپ کا ہے، دستخط کرو، اپنا وصول کرو. میری سوا گھنٹے کی بات میں آپ یہ دیکھیں کہ بات آپ کی مطلب کی ہے، ہے تو لے لیں. اب میں چاہے کالا ہوں، چپڑاسی ہوں، بنگی ہوں، جواری ہوں، جو بھی ہوں، وہ میرا میری ذات کا اللہ سے معاملہ ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ بات آپ کی ضرورت کی ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اسے قبول کریں، نہ کہ آپ میرے کپڑے دیکھنا شروع کریں گے یہ خود کیسے ہیں، خود تو کرتے نہیں، ہمیں تبلیغیں کرتے ہیں، یہ شیطان کا بول ہے. بغیر خود نہیں کرتا اور آپ کو کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو لے لیں. کسی شرابی کے ہاتھ بٹوا آپ کا مل جائے اور آپ کو واپس کرے تو آپ کہے کہ تو شرابی، میں نہیں تو اسے لیتا، یا اس کا بھی شکریہ ادا کرو، بھائی تیری بڑی مہربانی یار، تیری بڑی ہو، یہ شرابی کا شرابی ہوگا پر میرے پر احسان کیا، تیری بڑی مہربانی، تو نے میرا بٹوا واپس کر. تو اگر ایک بے عمل عورت یا بے عمل مرد کسی عورت سے کہے اللہ کی مان، وہ کہ تو خود تو کرتے نہیں، مجھے تبلیغیں کرتی ہے، تو یہ شیطان کا بول ہے جو اس نے زبان پہ اس نے نکلوایا ہے. اس نے میرے ساتھ تو خیر خائی کی نا، مجھے تو اچھی بات بتائی. جس لیے میں کہتا ہوں کبھی تبلیغ والوں کو معیار نہ بنائیں، وہ انسان ہے، عام انسان ہے نا، غلطی بھی کریں گے، اچھائی بھی کریں گے، گناہ بھی ہوں گے، نیکی بھی ہوگی. تو حساب کا قلم ہمارے ہاتھ میں نہیں، قلم اللہ کے ہاتھ میں، تم ان کے عیب نکالتے پھر. ہاں ہم یہ ضرور پرکھیں گے جو ہم سے بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر بات ٹھیک ہے تو ہم لیں گے. اس لیے حضرت علی کا فرمان سونے کے پانی سے لکھو کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر بات عمدہ ہے تو لے لو، بری ہے تو چھوڑ. خذ ما سقا ودع ما کدر، جو اس کی بات اچھی ہے وہ لے لو، جو بری ہے وہ چھوڑ دو. تو سارا تبلیغ کا جتنا بھی اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں چلنے والے وہ معیار نہیں ہیں، وہ قاصد ہیں. قاصد قاصد کبھی معیار نہیں ہوتے. ڈاک اپنی پڑھ لو، یہ سوا گھنٹے کی جو بات ہوئی ہے اس میں ڈاک خود پڑھ لیں آپ، آپ کی مطلب کی ہے تو لے لیں، باقی میں جانوں اور اللہ جانے، وہ میرا اللہ سے معاملہ ہے، آپ جانے اور اللہ جانے آپ کا اللہ سے معاملہ ہے. معیار ہمارے لیے اللہ کا رسول ہے، اس کے صحابہ ہیں اور ان کی ازواج مطہرات ہیں اور صحابیات ہیں، باقی تو سب میرے بھائیوں کمی اور کوتاہیوں کا مجموعہ ہیں. صحابہ معصوم نہیں لیکن بخشے ہوئے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیے معیار ہیں. ایک آدمی آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، اے عثمان وہی ہے نا جو احد کی لڑائی میں بھاگ گیا تھا، یہ وہی تو ہے جو احد کی لڑائی میں بھاگ گیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ تو ان کو معاف کر چکا ہے، اب تو نہ بھی کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، یہ احد کی لڑائی میں بھاگنے والوں کے بارے میں لگا لگا، ہم نے تمہیں معاف کر دی، تو اب تو نہ بھی کر تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے تو معاف کر دی. صاحب حق اگر معاف کر دے تو جج کیا کرے گا؟ پھنسائے گا اس کو، وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا. مدعی اگر معاف کر دے تو وکیل کیا کرے گا اور جج کیا کرے گا؟ جس نے حساب لینا وہ کہتا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ہاں ان میں تفریق رکھی ہے، درجہ بندگی ہے. کیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے، بعد والوں کا چھوٹا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے. حسنہ کیا ہے؟ اب قرآن کی ایک اور آیت ساتھ جوڑ دیں تو پتہ چل جائے گا حسنہ کیا ہے. اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وہ لوگ، وہ بندے، وہ بندیاں جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا، وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے، اتنی دور ہوں گے کہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور اپنی لذتوں کی زندگی میں ہوں گے. قیامت کے ہولناک منظر ان کو نہیں ڈرائیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. تو چونکہ صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور بے شمار ایسے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، آپ نے فرمایا جو کوئی دنیا میں جنت کی حور دیکھنا چاہے تو ام رومان کو دیکھ لے. جو دنیا میں جنت کی حور دیکھنا چاہے، ام رومان کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ابو بکر صدیق کی اہلیہ. کہ جو کوئی دنیا میں حور دیکھنا چاہے یہ دیکھ لے. اور ام ایمن سے فرمایا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس اور ام ایمن سے شادی کر لے. تو بعضوں کو ایسے مخصوص کر کے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں. تو ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں، باقی ہماری بات کو آپ پرکھیں، جو اس میں صحیح ہے وہ لے لیں، جو غلط ہے چھوڑ، اور ہمارا معاملہ اللہ کا چھوڑ. تو یہ تبلیغ کا کام ہمیں تبلیغی جماعت کی وساطت سے تو آ رہا ہے، دینے والا اللہ کا رسول ہے، اس وجہ سے چھ بر اعظم اللہ نے اس کو پھیلا دیا. اور مرد اور پہلے تو مرد جاتے تھے تبلیغ میں، سب سے پہلا جو آدمی باہر مرا ہے وہ فیصل آباد کرتے بھائی اللہ بخش مرحوم، پاکستان میں سب سے پہلا جو آدمی اللہ کے راستے میں مرا ہے فیصل آباد کے تھے. اور ابھی ایک خاتون کا بھی اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، پہلی عورت جو پاکستان سے اللہ کے راستے میں گئی اور اردن میں اس کا انتقال ہوا، بہاولپور کے مولانا اشرف صاحب کی اہلیہ تھیں، وہ امیر ہیں بہاولپور کے امیر، تو وہ اپنے داماد کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ گئی ہوئی تھی، اور خامن کو تیار کرتے نہیں، وہ بیمار تھے وہ جا نہیں سکے، تو پھر انہوں نے داماد کو تیار کیا، تو داماد اور بیٹی کو تیار کیا ماں نے کہ چلو میرے ساتھ، اور وہاں کچھ بھی نہیں، بس گھر سے اتر کے آ کر وہ وین میں بیٹھی دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے, تو دیکھا تو پہنچی ہوئی اللہ کے پاس, پاس بیٹھنے والی کو بھی نہیں پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو رہا. وہ جب دیکھا یہ تو نہ کوئی حرکت نہ کوئی بول چال, پھر دیکھا تو ختم. وہاں عمان میں بڑا عظیم الشان ان کا جنازہ ہوا. وہاں اس طرح جو مر جائے بغیر ملک اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے ان کے اعزاز میں ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا. اور مدینۃ الحجاج جو اردن کا مرکز ہے, سارا مرکز تل دھرنے کی جگہ نہ رہی, اتنا بڑا ان کا جنازہ اٹھا. اور وہیں ان کو قریب ایک قبرستان ہے وہاں انہیں دفن کیا گیا. یہ قربانیاں کوئی نہ دیتا تبلیغی جماعت کی خاطر, یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لگایا ہوا کام ہے, جس کی وجہ سے مرد بھی قربانیاں دے رہے اور عورتیں بھی قربانیاں. تو اس لیے بھائی اور بہنوں, اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں, اس کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا, نکلنا, ہمارے مارے پھرنا, یہ ہماری محنت ہے. یہ 15 دن کے لیے آپ کے پاس جماعت آئی مستورات کی, کل غالباً ان کی ہیں واپسی ہے, تو یہاں سے کم از کم 3 دن کی ایک نقد جماعت تو مستورات کی نکلے, اور باقی اپنے گھر والوں کے چلے لکھائیں, 4 مہینے لکھائیں, اور اپنے 3 دن کے نقد نام پیش کریں.
مورخہ 19 ستمبر سن 2001, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام محمود آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا ہمارے لیے نمونہ حیات, تیار کرتا علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے, علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نج تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, فدلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.